أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. 28ویں پارے کی اب یہ دو آخری صورتیں ہیں, سورۃ طلاق اور پھر سورۃ تحریم, اور 10 صورتوں کا جو مجموعہ مدنی صورتوں کا ہے اس مجموعے کی بھی یہ آخری دو صورتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی, جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دیا کرو ان کو ان کی عدت کے حساب سے. تو احصوا العدۃ, اور عدت کا پورا شمار رکھو, لحاظ رکھو. یہ نکاح طلاق سے متعلق بہت سی تفصیلات اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور اس کے بعد کسی قدر سورہ نساء میں, اور بعد میں بھی بعض صورتوں میں مدنی صورتوں میں یہ موضوع آئے ہیں زیر بحث. اب کچھ خلاصہ ہے بعض چیزوں کا, یعنی عدت کا حساب رکھنا ہوتا ہے, اور صحیح طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک توہر میں طلاق دی جائے اور ایک وقت میں ایک دی جائے, باقی اس کی حالت میں ہو, حیض کی حالت میں نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ دوسری بھی دی جائے تو وہ ایک اگلے توہر میں, اور ایک کے بعد یا دو کے بعد تیسری دینے کی ضرورت نہیں. جب عدت گزر جاتی ہے تو وہ پھر خود بخود بائن ہو جاتی ہے, سیپریشن ہو جاتی ہے. تین دے بیٹھیں گے تو پھر دوبارہ نکاح کا کوئی امکان نہیں رہے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے, اس میں عدت کا پورا شمار, کیونکہ عدت کے دوران خاوند رجوع کر سکتا ہے. جب رجوع کر دیا تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے, نکاح برقرار ہے. ہاں, البتہ اس کے پاس جو دو مواقع تھے ان میں سے ایک نکل گیا, اب ایک چانس رہ گیا جس میں رجی ہو سکتی ہے, جس میں رجوع ہو سکتا ہے, وہ بھی اگر مس کر دیا, وہ بھی گزر گیا, تو پھر تیسری جب ہوگی, تیسرا موقع آئے گا, تو پھر طلاق مغلظ ہو جائے گی, اسی وقت سیپریشن ہو جائے گی اور دوبارہ امکان نکاح کا رستہ بند ہو جائے گا, الا یہ کہ وہ جس کا تذکرہ ہو چکا ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں. اب ضرورت اس بات کی ہے, کیونکہ ہمیں مسئلہ آتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں ایک دم تین طلاقیں دے بیٹھے, یا یہ کر دیا وہ کر دیا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے آداب کیا ہیں, طریقہ کیا ہے, اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, اور بالکل غلط حرکتیں کرتی ہیں. کئی دفعہ یہ خیال تو آیا کہ چونکہ نکاح ہمارے ہاں بہت ہوتے ہیں مسجد میں نکاح کے حوالے سے, کہ نکاح کے خطبے کے وقت ہی طلاق کے دینے کا طریقہ بھی بتا دیا جائے, لیکن وہ مناسب نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے. لیکن اس کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں, اور وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے بعد پھر حلالے کے چکروں میں پڑتے ہیں, ایک گد مچ جاتا ہے اسے. تو یہ ہے کہ ہاں, اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو, ہم پڑھتے رہیں, تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں. واتقوا اللہ ربکم, اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے, اس کا تقوی اختیار کرو, اور ان معاملات کے اندر بھی پورا حدود اللہ کا لحاظ رکھو, پابندی کرو. لا تخرجوهن من بیوتهن, اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو, یعنی جس کو طلاق دی ہے وہ عدت میں ہے ابھی, عدت کے دوران ان کو اپنے گھر سے نہ نکالو. ولا یخرجن, اور نہ وہ خود نکلیں, تاکہ رجوع کا امکان باقی رہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ, سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں, پھر ان کو نکالا جا سکتا ہے. وتلک حدود اللہ, یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا, ان کو پھلانگے گا, تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. لا تدري عبد الله يحدث بعد ذلك امرا، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت بنا دے. اگر ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھو جو شریعت نے دی ہے، اس ترتیب سے دیا جائے تو درمیان میں پھر موافقت ہو سکتی ہے، مواقع ہیں پیچک کے اور کوئی بہتر شکل آ سکتی ہے. اور اگر ایک ہی مرتبہ تین فائل کر دیے اور تین سے کم پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے اس تسلی نہیں ہوتی کہ ہم نے غصہ اتار دیا پورا یا نہیں، تو پھر آپ بیٹھے رہو گے اور ایک مسائل ہی کھڑے رہیں گے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ پہنچے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو اپنے گھر میں اپنے نکاح میں رکھو، بسائے رکھو معروف طریقے پر، یعنی عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. او فارقوهن بمعروف، یا عدت پوری ہو گئی تو پھر ان کو جدا کر دو بھلے طریقے سے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اپنے میں سے دو معتبر افراد کو گواہ ٹھہرا لیا کرو. یعنی طلاق دے دی تھی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، تو دو افراد کو گواہ ٹھہرا لے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، تاکہ بعد میں کنفیوژن نہ پیدا ہو کہ سیپریشن ہو گئی تھی اور پھر بھی رہ رہے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے. یہ سارے جو ہے مسائل بعد میں کھڑے ہو سکتے ہیں. جیسے نکاح کے وقت دو گواہ ہونے ضروری ہیں، اسی طرح رجوع کرتے وقت بھی دو افراد کو گواہ ٹھہرا لیا. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اور شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی حدود کو توڑنے سے باز رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. مشکلات کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی راستے نکلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے گا اللہ اسے اس جہاں اس مقام سے یا وہاں سے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. کوئی شخص جو ہے وہ ایسی حرام جاب ہے، سودی جاب ہے، کوئی اس طرح کی ہے، وہ چھوڑتا ہے تقوی اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور راستے نکال سکتا ہے اور وہاں سے وہ رزق دے گا جہاں سے تمہیں سان گمان نہیں ہوگا تمہارا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے. یہ تقویٰ ہے جو بہت بنیادی شے ہے، اور شرعی معاملات کے اندر اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو ہم دین کا مذاق بنا لیتے ہیں، اس کو بھی بازیچہ اطفال بنا لیتے ہیں. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں تم میں سے کہ جو حیض کے سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی اس عمر سے گزر چکی ہیں، بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، اور چونکہ بتایا گیا تھا کہ ایک متعلقہ کی عدت جو ہے وہ ثلاثہ قروء ہے، تین حیض، تو جن کو جو ہے اس عمر سے گزر چکی ہیں. ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور تمہیں شبہ ہے کہ یہ اب اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ تین حیض کے حساب سے آپ حساب لگا سکیں گے، تو پھر عدت ان کی ہے تین مہینے. واللائی لم یحضن، اور اسی طرح وہ کہ جنہیں کسی وجہ سے حیض آتا ہی نہیں ہے، تو تین کو کیسے کاؤنٹ کریں گے، تو اس کے لیے بھی تین مہینے مدت. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ جب وہ بچے کو جنم دیں، ڈلیوری پر ان کی عدت ختم ہو جائے گی. اب وہ جتنا عرصہ بھی ہے وہ اتنی ہی اس کی عدت شمار ہوگی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں سہولت اور آسانی پیدا فرما دیں گے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ حکم ہے اللہ کا جو اس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اس کا تقوی اختیار کرے گا. دیکھیے کتنی تاکید ہے یہاں تقوی کی. یُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھاتے رہیں گے، اضافہ فرمائیں گے. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، تو ان کو عدت کے دوران جو ہے سکنا فراہم کرنا ہوگا، رہائش ان کو رہنے دو، سکونت مہیا کرو ان کے لیے جس طرح کہ تم خود رہتے ہو. دوران عدت اس کی رہائش کا انتظام شوہر نے کرنا ہے اور اسی لیول کا انتظام جس میں وہ خود رہتا ہے. من وجدکم اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے یعنی خام خواہ بہانے بہانے سے تنگ مت کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو پھر خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ بچے کو جنے وضع حمل ہو جائے اس وقت تک نان نفقہ بھی تمہارے ذمے ہوگا. فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو اس کا بھی معاوضہ ان کو ادا کرو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو اجرت کے معاملے میں اجرت طے کرنے میں مشورے کے ساتھ معروف طریقے پر بھلے طریقے پر طے کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى اور اگر تم آپس میں ضد کرو گے تو کوئی نہ کوئی تو دودھ پلائے گا اسے اس کے لیے کیونکہ بچہ جو ہے اصلاً شوہر کا ہوتا ہے ذمہ داری نان نقشے کی اس پر ہے تو اس مرد کے لیے اس بچے کو کوئی نہ کوئی عورت تو بہرحال دودھ پلائے گی اور اس کو تمہیں اجرت دینی ہوگی تو بہتر ہے کہ جو اس کی اصل والدہ ہے اسی کو جو ہے یہ کام سونپا جائے اور اس کو اس حوالے سے تنگ نہ کیا جائے. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق جو بھی پیمنٹ کرنی ہے اس کو اپنی اپنی حساب کے مطابق جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ اور جس کو ناپ تول کر رزق دیا گیا ہے جس کی آمدنی بڑی محدود ہے تو وہ بھی ضرور خرچ کرے اس میں سے کہ جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ بھی ضرور دے. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها اللہ تعالیٰ کسی نفس پر تکلیف نہیں ڈالتا ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اسی قدر کے جو اس نے اس کو دیا ہے. سيجعل الله بعد عسر يسرا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد کشادگی پیدا فرما دے گا اگر ان احکام پر چلو گے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی یعنی رسولوں کا انکار کیا تکذیب کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا تو پھر ہم نے ان سے حساب لیا بڑا سخت حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم نے انہیں سزا دی اور بہت سخت سزا دی بھاری سزا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا یعنی دنیا میں بھی عذاب ہلاکت ان پر آیا اور آخرت کا عذاب تو ان کا جو ہے وہ منتظر ہے. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان کے انجام کار انہیں خسارہ ہی ہوا جو کچھ انہوں نے کیا اس کا جو نتیجہ ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت سخت عذاب. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب تو اللہ کا تقوی اختیار کرو ڈرو اللہ سے اے ہوش مندو اے عقل مندو. الذین آمنوا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کر دی ہے نصیحت اعلیٰ ترین نصیحت قرآن مجید کی شکل میں تمہیں عطا کر دی ہے. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ابھی برادرم میرے چھوٹے چچا زاد بھائی ہیں رشید ارشد وہ آپ کے سامنے نزول القرآن کورس کی بات کر رہے تھے تو یہ آیت انہوں نے کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت ہمیں دی ہے اتاری ہے جو اس کا تحفہ ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا. رسول یتلو علیکم آیات اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں رسول اور قرآن یہ مل کر اللہ کی عظیم نعمت بنتے ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ وہ تمہیں نکالے ان لوگوں کو نکالے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. من الظلمات الى النور انہیں اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف نور کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا اور جو کوئی ایمان پختہ رکھے گا اللہ پر اور اچھے عمل کرے گا. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا آبادا اللہ ان کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش. قد احسن اللہ له رزقا اللہ نے انہیں نہایت ہی اچھی روزی عطا فرمائی ہے جو رزق انہیں وہاں پر ملنے والا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ وہ ہے جس نے آسمان سات آسمان بنائے تخلیق فرمائے اور زمین بھی انہی کی مانند اب اس میں دو مفہوم دیے گئے کہ جیسے آسمان تخلیق فرمایا تو زمین بھی اللہ ہی نے تخلیق فرمائی، اور مثلہم سے ایک مراد یہ لی گئی جیسے سات آسمان ہیں تو ایسے زمینیں بھی بہت سی ہیں، بعض لوگوں نے یہ مفہوم بھی لیا. یتنزل الامر بینہن، اور اس کا حکم نازل ہوتا ہے ان سب کے اندر، وہ سات آسمان ہوں اور زمینیں کتنی بھی ہوں، ایک ہے زیادہ ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، جو کچھ ہے سب میں اسی کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، کوئی شے اس کے حیطہ علم سے باہر نہیں. اس کے بعد ہے سورۃ تحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہیں اپنے لیے وہ چیز کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. یہ دونوں صورتوں کا ذرا آغاز آپ نے ملاحظہ فرمایا، سورہ طلاق اور سورہ تحریم دونوں کا آغاز ہوا یا ایها النبی کے الفاظ، اور ایک میں ذکر ہے طلاق کا اور ایک میں ہے دوسری انتہا کا. دو انتہائیں ہو سکتی ہیں، میاں بیوی بی کے تعلقات اور آپس میں جو محبت اور پیار ہے اس کے حوالے سے. ایک انتہا تو یہ ہے کہ وہ بالکل مائنس ہوتے ہوتے ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ سیپریشن کی نوع بتا دینا طلاق. دوسرا انتہا یہ ہے کہ اتنی محبت اور اتنا ایک دوسرے کا لحاظ ہو کہ اللہ کی کوئی حرام کردہ چیز انسان اس کے لیے حلال کر لے، حدود اللہ کو توڑنے لگے بیویوں کی جو ہے ان کی خاطرداری کے لیے. تو دوسرا امکان جو ہے اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. طلاق کا تذکرہ پہلے ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ کسی حرام چیز کو حلال کر لیں اپنی بیویوں کی رضاجوئی کے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک موقع پر آپ نے شہد کے استعمال کے حوالے سے قسم کھا لی بعض بیویوں کی خوشنودی کے لیے کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، اس پر گرفت ہو گئی. کوئی عام آدمی کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ ہیں تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ بعد میں کسی کو شبہ ہو جاتا کہ یہ شہد شاید حرام ہو گیا. تو اس پہلو سے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی پوائنٹ کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہوئے ہدایات دی ہیں کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ان کی رضا مندی کے لیے آپ نے یہ کام کیا کہ وہ خوش رہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کر دیا ہے اس قسم کی قسموں کا کھولنا، یعنی یہ توڑنا ہوگا، کفارہ ادا کرنا ہوگا. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ آپ کا حمایتی ہے، مددگار ہے، خوش پناہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، کمال حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کچھ یہی واقعہ تھا اور کچھ اور بھی تھے، اور اس میں جو ہے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک معاملے میں، ان میں سے بعض کی طرف سے ایک معاملے میں کمزوری سامنے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو انہوں نے راز نہیں رہنے دیا. اس پر اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ خواتین بھی جو ہیں وہ اپنے اس مقام اور مرتبے کو اور ازواج جو بھی ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو پہچانے اور اپنا رول صحیح صحیح ادا کریں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے چھپا کر اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو کوئی بات بتائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اور بعض روایات کے مطابق یہی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا کسی اور کو بتانا نہیں. فلما نبات بھی، لیکن وہ جو زوجہ مسلمہ تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے وہ کسی دوسرے تک یہ خبر پہنچا دی، دوسری اپنی جو بھی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ تک مثلا کہا جاتا ہے کہ وہ بات پہنچا دی گئی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی کہ وہ آپ نے جو راز کے طور پر بات کہی تھی وہ اب آگے پہنچ گئی ہے. عرف بعضه واعرض عن بعض، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان زوجہ محترمہ کو اور ان سے ایکسپلینیشن طلب کی اور کچھ بات بتائی اور کچھ جو ہے جتلائی اور کچھ سے اعراض کیا، یعنی پوری بات نہیں بتائی لیکن شو کر دیا کہ مجھے اطلاع ہو گئی. فلما نبأها بی، تو جب انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو یہ بات بتائی، قالت من انبأک ھذا، تو فوری جو ان کا ریئیکشن تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا. اب یہ نوٹ کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول ہیں اور رسولوں میں بھی جو مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر امتی کے لیے، لیکن بہرحال ازواج مطہرات ان کی بیویاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بھی تھے. یہ بیوی اور شوہر کا جو آپس کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی قدر بیوی جو ہے وہ تھوڑا سا ناز کا انداز بھی اختیار کرتی ہے، ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے اور ایک اچھے ماحول کے حوالے سے. تو انہوں نے فوراً جیسے کہتے ہیں کہ ایک دم بغیر سوچے سمجھے جو بات نکل دی، آپ کو کس نے بتایا. قال نبأني العليم الخبير، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس کو سیریسلی لیا کہ مجھے بتایا ہے اس ذات نے جو العلیم ہے الخبیر. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، اب ان باتوں کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے گند ہے وہ ازواج مطہرات کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مجموعی طور پر ان کو مقام دیا ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گرفت ہے بعض جگہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے سخت انداز سے گرفت آئی ہے قرآن میں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور سے ناراض تھا، ہرگز. تو اس طریقے سے ان کو بنیاد بنا کر ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالنا یہ اپنے دل کا گند ہے. آگے فرمایا ان تتوبہ الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرو تو تمہارے دل تو جھک ہی چکے ہیں، پہلے ہی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر بالفرض تم نے ان کے خلاف ایکا کر لیا، یعنی کوئی ضد کا معاملہ ہو گیا، باہر کا وہ اللہ کے رسول بھی ہے یہ تمہیں ذہن میں رہنا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھی ہے، رفیق ہے، اور جبرائیل اور تمام نیک اہل ایمان، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس سب کے بعد تمام فرشتے بھی ان کے پشت پناہ ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، بہت ممکن ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں اگر، تو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں بھی عطا کر سکتا ہے، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکار، اور وہ جو بیویاں ہیں ان میں کیا کوالٹیز ہوں گی، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے کامل درجے میں. کیا ہے کہ مسلمات اللہ کے آگے سر جھکانے والیاں، مومنات اللہ پر گہرا یقین رکھنے والی، قانتات شوہر کی فرما بردار، قانتا فرما بردار، اور بیوی کے لیے جب یہ آئے گا، ویسے تو قانتا اللہ کی فرما بردار بھی ہے لیکن اچھی بیویوں کے اوصاف میں شوہر کی فرما برداری، یہ بات اس کو بہت زیادہ امفیسائز کیا گیا. عابدات اللہ کی بندگی کرنے والیاں، سائحات روزے رکھنے والیاں کثرت کے ساتھ، طیبات و ابکارا، اور اللہ کے رسول کو جو ازواج اللہ عطا فرمائیں گے ان میں سیبہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جو پہلے سے کوئی بیوہ یا متعلقہ ہو، اور کنواری بھی ہو سکتی ہیں، وہ اب کارا، دونوں قسم کی جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بیویاں عطا کر سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے، نار جہنم سے، وقودھا الناس والحجارہ، اور اس آگ کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. گھر کے حوالے سے بہت اہم اصولی ہدایات ہیں، شوہر کے حدود کیا ہیں، وہ کہیں اللہ کے حدود کو توڑنے نہ لگے بیویوں کی مرضی کے خاطر، خواتین کے بیویوں کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی اپنے لیمٹس میں رہیں، اور اولاد کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یعنی ان کی تربیت، ان کی تعلیم اس پوائنٹ آف ویو سے ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، جو اصل مسئلہ ہے تمہارا. اگر تم خیر خواہ ہو ان کے تو خیر خواہی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اونچا مقام پہ پہنچا دو اور آخرت میں انجام جو ہے وہ بدترین ہو، یہ خیر خواہی نہیں. اصل خیر خواہی ہے، اور تربیت کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے اس کو ملحوظ رکھو گے تو معاملہ سٹریم لائن رہے گا، ورنہ پھر یہ ہے کہ ڈی ٹریک ہو. وقود الناس والحجارہ، وہ آگ وہ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مامور ہیں جو بہت تندخو ہیں، سخت گیر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہی کہ جس کا انہیں حکم ہوتا ہے. وہاں تمہاری اولاد چیخے چلائے گی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تم آج صبح فجر کے وقت اٹھاتے ہوئے محسوس کرتے ہو کہ ان کی رات کی نیند نہ خراب ہو جائے، روزہ رکھوانے میں جو ہے کہ پتہ نہیں دن میں جو ہے ان کی ویکنس نہ ہو جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر اس کے حوالے ہو گئے اس جہنم کے، وہاں کوئی چیخ و پکار سننے والا نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو کریں گے وہی کچھ جس کا اللہ انہیں حکم دے گا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانے مت بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو عمل تم کر کے لائے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں، سچی صاف دل کی توبہ. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان دس صورتوں میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ ہم سے ہے. یہ سارا سننے کے بعد جو کچھ اندازہ ہوا کہ کہاں کہاں ہم میں کمی ہے دینی اعتبار سے، کہاں ہم کوتاہی کر رہے ہیں اللہ کے احکام میں، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، جب یہ بات سامنے آ گئی تو اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، جرائم کی حد تک بھی معاملہ ہے، تو بھی رستہ کھلا ہے توبہ کا. جس درجے کی بھی کمی ہے اس کی تلافی ایک ہی ہے، وہ ہے سچی توبہ، اور سچی توبہ سے پچھلی تمام کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دیں، بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو. تو آخر میں اب یہی پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں، صاف دل کی توبہ، سچی توبہ، خلوص دل کے ساتھ توبہ. اور وہ سچی توبہ کا تقاضا اس سے پہلے آ چکا ہے کہ انسان جو ہے شرمندگی محسوس کرے، اللہ سے استغفار کرے، روئے، گڑگڑائے، عزم کرے کہ آئندہ ان گناہوں کا اور ان کوتاہیوں کا ارتکاب نہیں ہوگا، پوری نیت ہو، اور اس کے لیے پوری کوشش کرے اور گناہوں کو چھوڑے، اپنے عمل کی اصلاح کرے. یہ الگ بات ہے کہ اگر پھر کبھی کوتاہی ہو جائے تو پھر اسی جذبے سے دوبارہ توبہ کرے، لیکن شروع میں کھوٹ نہ ہو کہ تسبیح تو میں کر رہا ہوں توبہ کی، استغفار کی، لیکن پرنالہ وہیں گرے گا، معمولات وہی رہیں گے، روٹین وہی رہے گی. ہاں روزانہ ایک تسبیح پھیر دیا کروں گا، یہ توبہ نہیں ہے. توبۃ النصوح، صدق کے دل کے ساتھ کہ آئندہ ان کوتاہیوں کا اور ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور اس کے لیے پوری ایفرٹ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو بھی جان رہا ہے، دل کو بھی دیکھ رہا ہے، عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور توبہ قبول کرتے ہوئے تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کے اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبی ایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی اور داہنی طرف بھی دوڑتا ہوا ہوگا میدان حشر میں. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ کہیں گے، دعا کریں گے، پروردگار ہمارے اس نور کو مکمل فرما دے، جو کمی رہ گئی ہے اس کی بھی تلافی فرما دے، اور بخش دے ہمارے گناہوں کو. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. آج 27 شب ہے، اور آپ پہلے بھی ذکر ہوا تھا شروع میں کہ پاکستان کا قیام بھی رمضان کی 27 شب ہی میں ہوا تھا. ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے، سنا تو تھا پہلے، پورا حساب لگا کے دیکھا. واقعتاً 14 اگست جو ہے وہ 14 اگست کو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، محترم قاضی حسین احمد صاحب نے تمام دینی جماعتوں کے اکابرین کو اکٹھا کیا تھا اور اس کے اندر بہت سے اچھے فیصلے بھی کیے گئے. انہیں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ہم اس سال جو ہے لوگوں کو توجہ دلائیں، کیونکہ میں بھی وہاں حاضر تھا اور ہم تو الحمدللہ پہلے سے کام کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا، کہ پاکستان کا قیام 27 رمضان مبارک کو، یعنی ایک اعتبار سے شب قدر میں، یہ اللہ نے تحفہ ہمیں عطا کیا ہے. یہ اسلام کے نام پر بننے والی واحد ریاست ہے اس کو پوری دنیا میں، کسی اور ملک کے نام میں اسلام شامل ہی نہیں. اور یہ عظیم تحفہ اس کے جو ہم نے ناقدری اور ناشکری کی ہے، اس میں جس انتہا تک چلے گئے سارا وبال اس کا ہے اس وقت جو مصیبت پڑی ہوئی. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، معاشی بحران، بد امنی انتہا کو، آپ کا جو ہے انرجی کرائسس، آپس میں کتابی کلنگ ہر وقت جو ہے، کبھی کراچی آتش فشاں بن جاتا ہے، کبھی بلوچستان بن جاتا ہے، کبھی کوئی اور علاقہ جو ہے، پھر جو یہ ہم بھگت رہے ہیں فرنٹ لائن الائی بن کر امریکہ کی جو ہے جنگ کے اندر کود کر اس کے حصے دار بن کر، اور یہ ساری تخریب کاری کے واقعات اسی کا تو نتیجہ ہے، اور کیا ہے، اس سے پہلے کہاں تھے. یہ سارے عذاب اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے. یہ ملک اللہ کا ایک عظیم تحفہ تھا، پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ کی غیبی مدد شامل نہ ہوتی. انگریز پاکستان کا مخالف، ہندو پاکستان کا مخالف، کانگریس جیسی جماعت وہ پاکستان کی مخالف، اور اس کے اندر پورے انڈیا کے ہندوؤں کی نمائندگی تو تھی، مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ پاکستان کے خلاف تھے. پاکستان کیسے بن گیا؟ 100% یہ معجزہ ہے، اللہ کی عطا ہے. اسی لیے دن بھی کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا. لہذا اب سچی توبہ کی ضرورت ہے. اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ لوگوں کو کہا جائے کہ یوم پاکستان 27 رمضان کو منانا چاہیے، تاکہ اس کا جو ایک لنک ہے پاکستان کا اسلام کے ساتھ وہ اور زیادہ اسٹیبلش ہو، اور ہمیں بھی یاد رہے کہ اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، ہم جو اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہماری طرف سے جہاں بھی جس کا کہیں بھی کوئی اثر و نفوذ ہو، اس بات کو پھیلانا چاہیے کہ یوم پاکستان 14 اگست نہیں، 27 رمضان مبارک. اور پھر اس موقع پر ہی ہم آئندہ بھی عہد کریں کہ واقعی اسے حقیقی معنی میں ایک اسلامی فلاحی ریاست اور خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. اس وقت زیادہ گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، یہ موضوعات تو والد محترم رحمہ اللہ کے جو مستقل تھے، استحکام پاکستان ان کی کتاب ہے، اور بھی ان کی بے شمار تقاریر ہیں، اور میرے بھی جمعے کی خطابات میں اکثر یہ موضوعات زیر گفتگو آتے ہیں. تو اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں آج کی اس مناسبت سے، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بھی گفتگو ہوگی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. گویا آج سچی توبہ کی اس اعتبار سے بھی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی جو ناقدری اور ناشکری کی ہے، اس کوتاہی پر بھی ہم صدقے دل سے اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے اس کے ازالے کی پوری کوشش کریں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی، کشمکش کیجیے، جہاد کیجیے ان کفار اور منافقین سے. کفار سے تو آپ کر ہی رہے ہیں، یہ منافقوں کے خلاف بھی آپ سخت قدم اٹھائیے. واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے. وماواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی، یعنی دو پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں کی مثال ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، جو بڑے نیک بندے تھے، صالح تھے. فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، اور وہ خیانت بھی جو ہے وہ یہی تھی کہ اپنے راز جو ہیں وہ قوم تک پہنچاتی تھی، کافر قوم، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، کافر قوم کے ساتھ، اور تھی انبیاء کے گھروں میں. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے دونوں شوہر جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان کے لیے اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ کہہ دیا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں اور داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی عورت کا جو حساب ہونا ہے وہ اس کے اپنے عمل کے حساب سے ہونا ہے، اس کے مطابق ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ شوہر کے تابع ہے، شوہر نیک ہے تو خاتون بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ جنت پہ پہنچ جائے. نہیں، اس کا اپنا عمل، اس کی اپنی نیکی، اب اس کا اپنا ایمان وہ کام آئے گا وہاں. دونوں صورتوں میں، چنانچہ اور صورتیں بھی آ رہی ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ دوسری ایکسٹریم ہے، وہ اللہ کے انتہائی نیک بندوں کے گھر میں وہ بیویاں ہیں جو خیانت کر رہی ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن فرعون، اس کے گھر میں جو بیوی ہے وہ اللہ کی وفادار ہے، وہ ایمان لے آئی ہے اور اس پر سخت شدید سختیاں کر رہا ہے فرعون، اور وہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں کوئی گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات دے مجھے فرعون سے اور یہ جو ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ اس سے. ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے مجھے اس ظالم قوم سے. محل میں رہتے ہوئے بھی وہ گویا کہ آگ پر جل رہی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ اپنے پاس گھر بنا دے. اور یہ جنت کی خواتین کی سرداروں میں سے ایک سردار ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہے فرعون کی بھی، اور مقام و مرتبہ دیکھیے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، حضرت مریم، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اللہ کی بڑی فرما بردار بندیوں میں سے. لہذا یہ بھی نور على نور ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.